سنیچر 20 اکتوبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک انتخابی مرکز پر خودکش حملے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک، 60 زخمی۔ کیا سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال ملک کے پارلیمانی انتخابات پر اثر انداز ہوئی؟
یہاں کابل میں لوگ ڈر گئے سیکیورٹی کی وجہ سے، لیکن بہت لوگ سارے لوگ آئے ووٹ دینے کے لیے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ افغانستان میں آج پارلیمانی انتخابات میں پولنگ کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے حملوں میں مجموعی طور پر 28 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ جانی نقصان دارالحکومت کابل میں ہونے والے خودکش حملے میں ہوا، جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ خدائے نور ناصر۔
کابل میں پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں ہونے والی پولنگ کے دوران کئی پولنگ سٹیشنز کو بم دھماکوں سے نشانہ بنایا گیا، جہاں لوگ بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے موجود تھے۔ مختلف جگہوں پر ہونے والے ان حملوں میں درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ طالبان کی جانب سے لوگوں کو ووٹ سے باز رکھنے کی مسلسل دھمکیوں کے باوجود عوام نے بڑی تعداد میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، تاہم بایو میٹرک کے ذریعے تصدیق کے عمل سے لوگ کافی حد تک اضطراب میں نظر آئے۔
افغانستان کے کچھ حلقوں میں پولنگ کا عمل کل اتوار کے دن بھی ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ ٹیکنیکل اور انتظامی مسائل کے باعث آج کچھ حلقوں میں پولنگ کا عمل متاثر ہوا، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے صحافی جمال خشوگجی کی قونصل خانے میں موت کے اعتراف کے بعد ترکی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جمال خشوگجی کی موت کی تمام تفصیلات جاری کرے گا۔ حکمران جماعت کے ترجمان نے کہا کہ ترکی کسی کو اس معاملے پر پردہ نہیں ڈالنے دے گا۔ اس سے قبل سعودی سرکاری ٹی وی پر خشوگجی کی موت کی تصدیق کی گئی۔ سلیم احمد۔
2 اکتوبر کو صحافی جمال خشوگجی کی گمشدگی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ان کی موت کی تصدیق کی گئی ہے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق ان تحقیقات کے بعد انٹیلیجنس کے نائب سربراہ احمد الاسیری اور ولی عہد محمد بن سلمان کے سینئر مشیر سعود القحاتی کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 18 سعودی شہریوں کو بھی حراست میں لے کر شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے سامنے آنے والی رپورٹ کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو ہوا ہے وہ بالکل ناقابل برداشت ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے سعودی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں تیزی سے اقدامات کیے۔
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن ثانی نے وزیر اعظم عمران خان اور بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں میں کیا بات چیت ہوئی ہے، بتا رہی ہیں نازش فیض۔
ملاقات کے دوران آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ قطری وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن و استحکام کی کوششوں میں پاکستان کی کامیابیوں کو سراہا۔ اس سے قبل قطر کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے قطر کو پاکستان کے تمام اقتصادی شعبوں، خصوصاً زراعت، لائف سٹاک اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ پاکستان سے 1,00,000 کارکن بھجوانے کے قطر کے فیصلے پر جلد عمل درآمد ہوگا۔
یوکرین میں سائنسدانوں نے ایک ایسا پلاسٹک بیگ تیار کیا ہے جو استعمال کے ساتھ ساتھ آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ یہ بیگ کس چیز سے بنا ہوا ہے جو ہضم بھی ہو سکتا ہے، آئیے نازش ظفر سے جانتے ہیں۔
ڈاکٹر دمترو بدیوگ اور ان کے ساتھیوں نے یہ ماحول دوست بیگ قدرتی پروٹین اور نشاستے کی مدد سے سمی شہر میں واقع نیشنل ایگریرین یونیورسٹی کی لیبارٹری میں تیار کیا ہے۔ انہوں نے سمندری گھاس اور سرخ کائی سے حاصل ہونے والے نشاستے کی مدد سے کپ، سٹرا اور لفافے تیار کیے ہیں۔ یہ چیزیں عام طور پر پلاسٹک سے تیار کی جاتی ہیں اور انہیں گلنے سڑنے میں سینکڑوں برس درکار ہوتے ہیں، لیکن یہ بیگ جلد ہی تلف ہو جاتا ہے، ماحول کو آلودہ نہیں کرتا، اور اس سے بڑھ کر ان کی منفرد خاصیت یہ ہے کہ یہ انسانی جسم میں ہضم ہو سکتے ہیں۔
ایک چینی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک نقلی چاند بنانے جا رہی ہے جو خلا سے رات کی تاریکیوں کو اجالوں سے بھر دے گا، اور یہ اتنا روشن ہوگا کہ اسٹریٹ لائٹس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سرکاری اخبار پیپلز ڈیلی کے مطابق ایک نجی خلائی انسٹیٹیوٹ چینگ ڈو 2020 تک اس چاند کو خلا میں بھیجنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ شام میں نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ایک معاہدے کے تحت 6 دروز یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے۔ ظفر سید۔
سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق تاوان اور قیدیوں کے تبادلے کے ایک معاہدے کے تحت جہادیوں نے دروز کمیونٹی کے ان افراد کو آزاد کیا ہے. بدلے میں شامی حکومت دولت اسلامیہ کے 60 جنگجوؤں کی رہائی کے ساتھ ساتھ 2,70,00,000 تاوان کی مد میں ادا کرے گی. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے جولائی میں شامی صوبے السویدا پر حملہ کر کے 27 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
رول ساؤنڈ، کیمرا،
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینہ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. سعودی عرب کا اعتراف کہ صحافی جمال خشوق جی سعودی قونصل خانے کے اندر ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام میں شامل ہے. سیربین میں پہلے چلتے ہیں افغانستان، جہاں دارالحکومت کابل میں پولیس نے کہا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پر خودکش حملے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ملک بھر میں تشدد کے مختلف واقعات میں کم سے کم 28 افراد مارے گئے. آج صبح قندھار کے سوا ملک بھر میں ووٹ ڈالے گئے. قندھار میں چند روز قبل اعلیٰ سیکیورٹی اور سول حکام کی ہلاکت کی وجہ سے انتخابات ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے تھے. حکام کے مطابق آج ملک بھر میں 90% پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹرز نے ووٹ ڈالا، اور جن مقامات پر کسی انتظامی یا تکنیکی وجہ سے پولنگ نہیں ہوئی وہاں کل یعنی اتوار کو پولنگ ہوگی. آج کی پولنگ کے بارے میں میں نے کابل میں بی بی سی پشتو کی نامہ نگار آریا احمد زئی سے بات کی، اور پہلے ان سے کابل میں خودکش حملے کی تفصیل معلوم کی.
خودکش حملہور نے اپنے آپ کو کابل کے شمال خیرخانہ میں ایک ووٹنگ اسٹیشن کے دروازے تک پہنچایا ہے اور اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا. وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس حملے میں 15 لوگ مارے گئے ہیں اور لگ بھگ 60 دیگر زخمی ہو چکے ہیں، جس میں 5 پولیس بھی شامل ہیں.
اچھا، یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ شہر میں اور بھی کہیں کوئی حملے یا دھماکے ہوئے ہیں یا صرف یہی ایک پولنگ اسٹیشن پہ دھماکہ ہوا؟
ووٹنگ شروع ہونے سے اب تک افغانستان کے مختلف صوبوں سے چھوٹی دھماکوں اور حملوں کی خبریں آئی، پر اس سارے بے امنی کے ساتھ ساتھ کابل اور دیگر صوبوں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے انتخابات میں شرکت کی. اور ٹیکنیکل پرابلم اور لوگوں کے زیاد بیر کی وجہ سے کل بھی افغانستان میں ووٹنگ جاری ہوگا.
اچھا آریا، یہ بتائیے کہ جو بعض علاقے ہیں جہاں پر شاید عورتوں کے لیے جو ایک کنزرویٹو یا تھوڑا سا قدامت پسند علاقے ہیں، وہاں پہ کوئی خواتین کو روکا تو نہیں گیا ووٹ ڈالنے سے، رائے دینے سے؟
ابھی تک ایسا کوئی رپورٹ بھی نہیں ہے، بلکہ کابل اور کچھ بڑے شہروں میں جیسے کہ مزار، ننگرہار، ہیرات اور یہ شہرے ہوئے ووٹنگ سینٹروں میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. اس بار افغانستان میں 2,500 کی تعداد میں امیدوار افغان پارلیمنٹ کے لیے کھڑے ہیں، جن میں 400 عورتیں ہیں.
کابل سے یہ تھیں بی بی سی پشتو کی نامہ نگار آریا احمد زئی، اور بی بی سی پشتو ہی کی نامہ نگار ملائکہ احمد زئی سے میں نے کابل میں خودکش حملے سے پہلے بات کی تھی اور ان سے ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد اور جوش و خروش کے بارے میں دریافت کیا تھا.
یہاں کابل میں جو کیسا پہلے سے کچھ ایسا خیالات ہے کہ لوگ ڈر گئے سیکورٹی کی وجہ سے، شاید زیادہ لوگ نہ آئے اور شاید زیادہ لوگ حصہ نہ لے اس میں، لیکن کچھ ذرا سی الٹا سی ہو گیا. بہت لوگ، سارے لوگ آئے اور ووٹ دینے کے لیے، وہ بھی اسی طرح جو میں نے سب سے پوچھا تھا کہ آپ کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے یہاں سیکورٹی کی پرابلم سے، انہوں نے کہا ہاں ہمیں گھبراہٹ ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں دھماکہ ہو سکتا ہے، یہاں فائرنگ ہو سکتا ہے، پھر بھی ہم آ گئے ہیں اور ووٹ دینے کے لیے. تھوڑا ذرا جو ان کا گلا تھا شکوا تو وہی تھا کہ ان لوگوں نے صبح اپنی ایگزیکٹ ٹائم پہ کیوں شروع نہیں کیا, تھوڑا ذرا ڈیلے آئی, ایک دو گھنٹے بعد میں شروع ہوئی, لیکن پھر آج پھر اناؤنس کیا کہ یہ ووٹ بھی رات کے آٹھ بجے تک جاری رہے گی. مے بی کل بھی جس سیشن میں ووٹ نہیں دیا اور کلوز رہی وہ اس کے لیے کل بھی ووٹنگ ہوگا.
اچھا, آپ نے کہا کہ خاصے لوگ آئے ہوئے تھے باوجود اس کے کہ ان کے خدشات تھے, یہ بتائیے کہ خواتین کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر آپ نے کیا دیکھا, خواتین کی شرکت کیسی نظر آئی؟
ہاں, خواتین کی تو کچھ ایسے انٹرسٹنگ تھی, جو اس نے پہلے اپنا نام لکھا ہوا تھا رائے ووٹ دینے کے لیے, وہ اس کے ارقام کچھ ایسے تھے کہ مردوں کی 32 حصے پر تھے, لیکن جب آج میں نے دیکھا جس پولنگ سینٹر پہ میں گئی تو ایکول نظر آ گیا, جتنا تعداد پر اور جتنے مرد آئے تھے اتنی ہی عورتیں بھی آ گئی اور ووٹ دینے کے لیے. اور جب سے جس دن سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں گئے تو یہاں اگر دھماکہ ہو جائے اور آپ کو کتنا بلیف ہے کہ یہ آپ کو آپ کی زندگی کو بدل دے گا, ان لوگوں نے ایک انٹرسٹنگ تھنگ بتائی, وہ کہا کہ یہ ہمارے لیے ڈیموکریسی کی ایک نیا ایکسپیرئنس ہے, اگر زیادہ بدل نہ دے تو کوئی پرواہ نہیں, پھر ہم ووٹ دیں گے 5 سال بعد, پھر ہم ووٹ دیں گے, شاید ایک ایسا دن آئے کہ اس ووٹ کے ذریعے ہماری زندگی بدل جائے. اور وہ سیکیورٹی پرابلمس تھے, وہ تو اس ایگزامپل کی طرح ایک عورت نے مجھے کہا کہ اگر میں گھر بھی رہوں میں سیف نہیں ہوں, کسی ٹائم بھی دھماکہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی مجھے نہ مار ڈالے تو ایک کھاچ بھی آ سکتے ہیں اور مجھے مار ڈال سکتے ہیں, اس لیے میں کیوں ووٹ آنے نہ کیوں نہ ہوں اور کیوں ووٹ نہ دوں. تو کچھ ایسا طرح جم جوش کے ساتھ آج کے ووٹنگ کی دے گزر گئی. میں ایک 5 بجے کی تھی کہ میں پھر گئی ووٹ سینٹر کے دیکھوں کہ کتنا لوگ ہے, کم ہو گئی کہ نہیں, لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ اس سے شام کے بھی لوگ اتنے آئے تھے, عورتیں اتنے آئے تھے. ایک عورت نے مجھے کہا کہ میں 14 منٹ پیدل آ گئی ہوں یہاں تک اور یہاں 3 گھنٹے میں ویٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرا نام نہیں مل رہا ہے, جب تک میرے نام نہ مل جائے میں جانے والی نہیں ہوں.
اچھا, ملائکہ خواتین میں تو جیسا آپ نے بتایا بڑا جوش و خروش ہے ووٹ ڈالنے کے لیے, یہ بتائیے کہ یہ تیسرے انتخابات ہیں افغانستان کی جو 2001 کے بعد سے پارلیمانی انتخابات ہیں, خواتین امیدواروں کی تعداد کچھ نظر آتی ہے کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہو؟
اس تعداد جو پہلے تھے اس سے کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئی ہے, یعنی اس تعداد کی کچھ افزائی نہیں ہوئی ہے, لیکن تھوڑا ذرا بہت ہو گئی ہے, لیکن جو چیز یہاں جو بدلا نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اس بار جو جس خواتین نے کاندید ہوئی الیکشن میں کھڑے ہو گئے ہیں وہ بہت ینگ جنریشن ہے, اس کا جو عمر ہے بہت ینگ تھا. آج میں نے جو دیکھا جو لوگ ووٹ دے رہے تھے وہ بھی زیادہ تر گرلس اور عورت جو تھے بہت ینگ تھے, تو یہ بات آج اور تھوڑا ذرا ڈفرینس ہے.
یہ تھیں کابل سے بی بی سی پشتو سروس کی نامہ نگار ملائکہ احمد زئی. اور اب چلتے ہیں ترکی, جہاں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ استنبول میں قائم سعودی قونصل خانے میں 2 ہفتے قبل سعودی صحافی جمال خشوقجی کی ہلاکت سے متعلق تمام تفصیلات جاری کرے گی. حکومتی جماعت کے ایک ترجمان نے ترکی کی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ حکومت اس معاملے سے متعلق کسی بات پر بھی پردہ نہیں ڈالے گی. ادھر سعودی عرب نے بالآخر اعتراف کر لیا ہے کہ جمال خشوقجی کی موت 2 اکتوبر کو قونصل خانے کے اندر ایک جھگڑے کے دوران ہوئی. سعودی عرب نے اس سلسلے میں 2 سینئر اہلکاروں کو برطرف جبکہ 18 سعودی شہریوں کو گرفتار کر کے تفتیش میں شامل کر لیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازش فیض سے.
سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی پر چلنے والی خبر میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی سرکاری تحقیقات کے مطابق سعودی صحافی جمال خشوقجی کی موت 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی قونصل خانے میں ہونے والی ایک لڑائی کے بعد ہوئی. سرکاری ٹی وی کے مطابق ان تحقیقات کے بعد نائب انٹیلیجنس چیف احمد العسیری اور ولی عہد محمد بن سلیمان کے سینئر مشیر سعود القحطانی کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے اور 18 سعودی شہریوں کو بھی حراست میں لے کر شامل تفتیش کیا گیا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جمال خشوگجی کی موت کی تصدیق کی گئی ہے۔ لندن کی ایک اخبار مڈل ایسٹ آئی کے ایڈیٹر ڈیوڈ ہرسٹ نے سعودی عرب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ منظر عام پر آنے والی آڈیوز سعودی عرب کی طرف سے سامنے آنے والی رپورٹ کا ساتھ نہیں دیتی ہیں۔
This is not a credible explanation for what happened. What's going to happen now is that the
یہ قابل یقین وضاحت نہیں ہے۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ترکی کے پروسیکیوٹر اپنی رپورٹ میں لکھ رہے ہیں جس میں آڈیو ریکارڈنگ سے لیے گئے ثبوت شامل ہوں گے جو مجھے اور باقی صحافیوں کو بیان کیے گئے تھے۔ اس میں دیگر ثبوت شامل کیے جائیں گے۔ ثبوتوں کے لیے صرف آڈیو ریکارڈنگز پر انحصار نہیں کیا جائے گا، اس بات کی عینی شاہدین بھی موجود ہیں۔
سعودی حکام کی جانب سے سامنے آنے والی رپورٹ کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو ہوا ہے وہ بالکل ناقابل برداشت ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب ان کے ملک کا بہت اہم اتحادی ہے۔ امریکی صدر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے 18 افراد کو حراست میں لینا پہلا قدم ہے۔ صدر ٹرمپ نے سعودی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تیزی سے اقدامات کیے، ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ پابندیاں عائد کرنے کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن ایسا کرنا امریکی معیشت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ سعودی حکومت کی جانب سے دی گئی تفتیشی رپورٹ کو قابل یقین سمجھتے ہیں۔
میں نے بادشاہ سے بات کی ہے اور میں شہزادہ ولی عہد سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اس بڑے مسئلے کو حل کرنے کے قریب ہیں، اور اس بات کو یاد رکھا جائے کہ سعودی عرب میں موجود لوگ اس بات کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ مشرق وسطی میں ہمارے بڑے اتحادی رہے ہیں، ہمیں ایران کے مقابلے پر توازن برقرار رکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ ایک آسان حل نہیں ہے۔
واضح رہے کہ جمال خشوگجی کے لاپتہ ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہوا کہ سعودی صحافی جمال خشوگجی کی موت میں سعودی عرب کا ہاتھ ہے تو وہ اسے سخت سزا دیں گے۔ صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جول سائمن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا،
کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس کے نتائج سامنے آئیں گے، اور دوسرے وقت میں وہ تعلقات کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ وہ اس معاملے کی قابل اعتماد تحقیقات نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جس سے سعودی عرب کے ساتھ ان کے موجودہ تعلقات برقرار رہیں۔
سعودی عرب کے سرکاری ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں شاہ سلیمان کے ترک صدر رجب طیب اردغان کی اسی معاملے پر ٹیلی فونک گفتگو کے بعد سامنے آئی ہیں۔ ترک صدارتی ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان معلومات کا تبادلہ ہوا اور انہوں نے تحقیقات میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
یہ تھی نازش فیض۔ میں نے سعودی امور کے ماہر صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے پوچھا کہ اعتراف کے بعد اس واقعے میں مبینہ طور پر ملوث اہلکاروں کے خلاف سعودی کارروائی سے کیا لگتا ہے؟
دیکھیے، یہ تو اسکیپ گوٹس ہیں۔ مثال کے طور پر جنرل اسیری کو ہم میں سے بہت سے لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب جنگ یمن شروع ہوئی مارچ 2015 میں، تو جنرل اسیری وہ چہرہ تھا جو ہر روز ریاض میں بیٹھ کر کے یہ کہتا تھا کہ آج کتنی سوٹیز یمن پہ گئی ہیں۔ اچھی انگریزی بولتے تھے، لوگوں کو ہینڈل کرنا آتا تھا چنانچہ، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی ان سے دوستیاں سی ہو گئی تھی بڑی حد تک۔ سال ڈیڑھ سال کے بعد وہ انٹیلیجنس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں جنرل اسیری، اور اس کے بعد اس وقت جب وہ اسپوکس پرسن تھے اس وقت جنرل نہیں تھے، بریگیڈیئر تھے، بعد میں جنرل ہو گئے تھے۔ اسی طرح جو دوسرے اتیبی صاحب کو ہٹایا گیا ہے، یہ سارے لوگ وہ ہیں جن کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شہزادہ محمد بن سلمان کے بہت قریب تھے، اور اس لیے یہ کروشل سے کروشل پوزیشنز پہ آتے چلے گئے۔ لیکن جب یہ ہٹا دیے گئے ہیں تو کیا ان کی ساری مراد بند ہو گئی ہیں؟ یہ کسی کو نہیں پتا، اور نہیں پتا چلے گا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، بات تو صرف یہ ہے کہ بات سب سے اوپر تک نہ پہنچے، اس سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پھر مسئلہ وہی ہے کہ اس کوشش میں کون کہاں تک کامیاب ہوتا ہے، یہ بہت کچھ اس کا انحصار دوسروں پر ہے۔
اچھا،
ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا۔
جی راشد، مغربی ممالک میں جو رد عمل سامنے آیا ہے اس میں جو اخبارات ہیں وہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کی پراسرار ہلاکت پر سعودی حکومت پر تنقید تو کر رہے ہیں، مگر یہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کی جانب سے کوئی ٹھوس بات نہیں کہی گئی، کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا، تو کیا اس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا؟
بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ دیکھیے اس بیان یعنی جب ٹرمپ صاحب پہ بہت دباؤ پڑا تو اس کے بعد انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم کوئی ایکسپلینیشن ویٹ کر رہے ہیں، کہ وہ اپنی تحقیقات کر رہے ہیں اور اس تحقیقات کے نتیجے میں جو کچھ بھی سامنے آئے گا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے دوسری چیزوں میں تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے ہیں، ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، یہاں پر وہ سعودی حکومت کا انتظار کرتے رہے۔ اچھا اس کو ہر شخص اپنے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ٹرمپ لامالا اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ اس سے مزید فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے تجارتی بنیادوں پہ۔ وہ شہزادہ ایک کمزور شہزادہ بن محمد بن سلمان کو کے اوپر مزید دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے انہیں مزید تجارتی معاہدے مل جائیں۔ ترکی اس نے اپنا، اب دیکھیے یہ رپورٹ اس وقت ریلیز ہوئی جب شاہ سلمان نے ترکی کے صدر اردوغان سے فون پہ بات کی اور اس کے بعد یہ ریلیز ہوئی، تو اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں حکومتیں بھی ان کے اپنے مفادات اس سے چونکہ وابستہ ہیں اس لیے وہ بہت زیادہ اب آگے جانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ اپنے اپنے مفادات کا کھیل ہے۔ اخبارات کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے حکومتوں سے اس طرح کے مفادات نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم پھر بھی کھل کر کے بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں۔ حکومتوں کے مفادات ہیں اور ساری سیاست دنیا میں مفادات کی سیاست ہے۔ ٹرمپ صاحب ایک تاجر ہیں اور تاجر کے مفادات لامالا معاشی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے رہنے سے فائدہ ہی ہے، ہمیں نقصان نہیں ہے، انہوں نے اس کو کلٹیویٹ کیا ہے، ان کے داماد نے یارڈ کوشنر صاحب نے ان کو کلٹیویٹ کیا ہے، تو اب اس ساری کلٹیویٹڈ کراپ کو جو اتنے دنوں میں پکی پکائی فصل ہے اس کو وہ اب ختم کرنے کو تیار بظاہر نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں تبدیل ہو سکتا ہے جبکہ امریکی کانگریس میں آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں اور وہ اس کو ماننے کو تیار نہ ہو، یہ پھر چاہندہ چند دنوں میں واضح ہوگا کہ کیا ایک بڑی تعداد کانگریس مین کی ایسی ہے جو کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کہانی ایک نیا رخ اختیار کرے گی۔
راشد حسین، سعودی نظام کے وہ نقاد جو سعودی شہری ہیں مگر بیرونی ممالک میں مقیم ہیں، جمال خاشقجی کے ہلاکت کے ان پر کیا اثرات ہوئے ہوں گے؟ کیا اب وہ خاموش ہو گئے ہیں؟
دیکھیے ہر شخص خوفزدہ تو یقینی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کینیڈا میں بھی ایسے کسی حد تک ڈسیڈنس کا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو کر لیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سعودی حکومت کو کرٹیسائز کرتے رہے، لیکن جمال خاشقجی کے مارے جانے سے ہفتہ دو ہفتے پہلے یہاں ایک خبر آئی تھی کہ تمام اس طرح کے لوگوں کے فونز ہیک کیے گئے تھے، اور ہیک کرنے کے بعد یقیناً ان کی کس سے بات ہوئی، کیا کیا میسیجز آئے گئے، یہ ساری ڈیٹا حکومت سعودی عرب کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں، اس میں بڑی چہمگوئی شروع ہو گئی۔ چنانچہ لوگ پہلے سے خوفزدہ تھے، یہ ہیکنگ کا جو واقعہ کینیڈا میں ہوا تھا اس سے یہاں کے لوگ یہ ہو گئے تھے کہ یہ تو صرف ہم تک نہیں، بات تمام لوگوں تک پہنچ سکتی ہے جو ہم سے کسی حد تک باتیں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی تعلق تھا ہمارا ان سے، جو میسیجز لکھ رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ لیکن جمال خاشقجی کے بعد یہ خوف مزید بڑھے گا۔ اب بہت کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان کی اپنی پوزیشن کیا اتنی طاقتور رہتی ہے جتنی ابھی ہے۔ یہ اس پہ بہت کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید محمد بن سلمان اب اتنے طاقتور نہ رہیں اس قضیے کے بعد، خصوصاً کم از کم آئندہ 6-8 مہینے تک، جتنے وہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ اور ایک خیال اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ بھی ہے کہ شاید وہ جو قوتیں ہیں جو محمد بن سلمان کی مخالف ہیں سعودی عرب میں وہ طاقت پکڑیں گی کسی حد تک, اور کچھ درود خانہ کہانی ابھی چلتی رہے گی. یہ کہانی کتنی آگے جاتی ہے, یہ کہانی کیا اس بات پر منتج ہوتی ہے کہ محمد بن سلمان کے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے؟ اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں کہ شاہ سلمان اس جو جس طرح سے محمد بن سلمان نے خشوگ جی کو ہینڈل کیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دنیا میں جو شور اور غلغلہ ہوا ہے اس پر بہت خوش نہیں ہے. کچھ ایسی رپورٹس ہیں کہ وہ انہیں ہٹانے کی بھی بات سوچ رہے ہیں. تو ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے پردہ سینی پر, درون خانہ بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک پوزیشن واضح نہیں ہے. آگے دیکھنا پڑے گا کہ چیزیں کیا رخ اختیار کرتی ہیں اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.
یہ تھے سعودی امور کے ماہر صحافی راشد حسین. سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب شمشاد آفریدی کھیل کی خبروں کے ساتھ.
آسٹریلیا اور پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کے دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 150 رن سے شکست دے دی. کوالالمپور میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیتنے کے لیے مقررہ 50 اوورز میں 274 رن کا ہدف دیا, جس کے جواب میں پاکستانی ٹیم صرف 123 رن ہی بنا سکی. کرکٹ میں مردوں کے مقابلوں میں انگلینڈ اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری 5 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے چوتھے میچ میں انگلینڈ نے ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت سری لنکا کو 18 رن سے شکست دے دی. سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر انگلینڈ کو جیتنے کے لیے 274 رن کا ہدف دیا, جس کے جواب میں انگلینڈ نے 27 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 132 رن بنائے. عمان کے دارالحکومت مسقط میں جاری ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کی ٹیم اپنا دوسرا میچ انڈیا کے خلاف کھیلے گی. گزشتہ روز پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں کوریا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی. فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج 8 میچز کھیلے جائیں گے. نمایاں میچوں میں مانچسٹر سٹی کا مقابلہ برنلی سے, وولور ہیمپٹن کا مقابلہ واٹفرڈ سے اور اے ایف سی بورنموتھ کا مقابلہ ساؤتھ ہیمپٹن سے ہوگا. ٹینس میں یورپین اوپن میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل میں برطانیہ کے ٹینس پلیئر کائل ایڈمنڈ کا مقابلہ فرینچ ٹینس پلیئر ریچرڈ گاسکے سے ہوگا. پینٹینگولر انڈر 19 کرکٹ کپ کل سے ملتان میں شروع ہوگا. اس ٹورنامنٹ میں پنجاب, سندھ, بلوچستان, فیڈرل ایریا اور خیبر پختونخوا کی ٹیمیں حصہ لیں گی. پاکستان والی بال فیڈریشن کے زیر اہتمام قومی ویمن والی بال چیمپئن شپ بدھ کے روز سے پشاور میں شروع ہوگی. پاکستان والی بال فیڈریشن کے سیکرٹری نے بتایا کہ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 10 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں.
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھے شمشاد آفریدی. پاکستان میں صحافیوں کو درپیش مشکلات اور قطعنوں کے موضوع پر صحافتی انجمن پی ایف یو جے کے سینئر رہنما سی آر شمسی کا انٹرویو اور ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر نازیہ گلزار سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
کابل میں پارلیمانی انتخابات کے دوران ایک پولنگ اسٹیشن پر حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک, جبکہ ملک بھر میں پرتشدد کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 28 ہے. سعودی عرب کی جانب سے صحافی جمال خشوگجی کی قونصل خانے میں موت کے اعتراف کے بعد ترکی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ جمال خشوگجی کی موت کی تمام تفصیلات جاری کرے گا۔ امریکہ میں داخل ہونے کے لیے وسطی امریکہ کے ہزاروں پناہ گزین گواٹیمالا اور میکسیکو کے درمیان سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ شام میں نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ایک معاہدے کے تحت 6 درست یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے۔ بدلے میں شامی حکومت دولت اسلامیہ کے 60 جنگجوؤں کی رہائی کے ساتھ ساتھ 2.70 کروڑ ڈالرز تاوان کی مد میں بھی ادا کرے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
یہ تھیں نازیہ گلزار۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں بعض ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے ماہی گیروں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے، جس پر انہوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
ماہی گیری بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر کے لوگوں کے معاش کا بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان چین اقتصادی راداری سی پیک کے اہم مرکز گوادر شہر میں ایک ہفتے سے ماہی گیر احتجاج پر ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز اپنے مطالبات کے حق میں ایک احتجاجی ریلی نکالی، جس میں خواتین سمیت لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ گوادر میں ماہی گیر سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے طویل عرصے سے تشویش میں مبتلا تھے، لیکن اب فوری طور پر ان کے احتجاج کی وجہ کیا بنی، اس کے حوالے سے غیر سرکاری تنظیم گوادر ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر کے بی فراق کا یہ کہنا ہے۔
ایکسپریس وے کے حوالے سے احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا بنیادی ایشو، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکسپریس وے بننے جا رہا ہے مشرقی ساحل پر، اس میں ماہی گیروں کا جو روزگار ہے، ان کی پوری لائیولی ہوڈ ہے، وہ متاثر ہونے جا رہی ہے۔
کے بی فراق نے بتایا کہ ماہی گیر چاہتے ہیں کہ ان کے روزگار کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے متبادل اقدامات کیے جائیں۔
تو ان میں سے یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکسپریس وے بن رہی ہے، جو روڈ بن رہی ہے، تو اس کے 3 گزرگاہ ہونا چاہیے۔ ایک گودی بریک واٹر کا بھی انہوں نے مطالبہ کر رکھا ہے، اور ایک ماڈرن ایک آکشن ہال جو بزنس ایکٹیویزم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ رکھا ہوا ہے، اور ایک منی پشار بر۔
ماہی گیروں کا یہ احتجاج ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال جیپ ریلی کے حوالے سے گوادر میں ہیں۔ ماہی گیروں کے ایک وفد نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی ملاقات کی اور انہیں اپنی تشویش اور مسائل سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سی پیک کے مغربی روٹ کے حوالے سے بھی ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سابق حکومت کے دور میں اس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے تو کیے گئے، لیکن یہ عملاً سی پیک میں شامل نہیں تھا۔
سی پیک کا جو آپ کا ویسٹرن روٹ ہے، وہ پچھلے گورنمنٹ نے تو بڑے بلکہ افتتاح بھی کر کے گئے تھے، لیکن پلاننگ کمیشن میں ویسٹرن روٹ نام کی چیز کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی۔
جام کمال نے کہا کہ اب موجودہ وزیراعظم عمران خان نے یہ یقین دانی کرائی ہے کہ مغربی روٹ کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ہفتہ وار کالم، دوسرا پہلو۔
ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایودھیا میں بابری مسجد کے متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کے لیے پارلیمنٹ میں قانون بنائے۔ مندر مسجد کا یہ طویل تنازع مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے۔ عدالت عظمیٰ اس مقدمے کی سماعت اس مہینے کے اواخر سے شروع کر رہی ہے۔ کئی مبصرین کا خیال ہے کہ عدالت جلد ہی اس مقدمے کا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ عدالت میں یہ مقدمہ زمین کے تنازع کا ہے۔ اسے اس امر کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ زمین جس پر 6 دسمبر 1992 تک بابری مسجد کھڑی تھی، اس زمین کی ملکیت کس کی ہے۔ یہ فیصلہ کسی کے بھی حق میں جا سکتا ہے۔ 2 ہفتے قبل سختگیر ہندو تنظیم وشندھو پریشد کے زیر اہتمام ملک کے سرکردہ ہندو سادھوؤں اور سنتوں کی ایک کانفرنس دلی میں منعقد ہوئی تھی۔ ان سادھوؤں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے آئندہ سرمائی اجلاس میں رام مندر کی تعمیر کے لیے قانون منظور کرے۔ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کی طرف سے بھی قانون بنانے کے مطالبے کے بعد حکومت پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ حکمراں بی جے پی آر ایس ایس کی سیاسی شاخ ہے۔ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز آر ایس ایس کے نظریے کی ترویج و تبلیغ سے کیا تھا۔ کیا مودی حکومت عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر مندر بنانے کے لیے قانون بنانے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ بی جے پی اور اس کی ہمنوا جماعتوں اور تنظیموں میں یہ تاثر گھر کر رہا ہے کہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت ملنا مشکل ہے۔ اس لیے موجودہ مودی حکومت کا یہ دور ایودھیا میں مندر کی تعمیر کا واحد سنہری موقع ہے۔ اگر مودی حکومت اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھاتی اور اسے آئندہ حکومت پر چھوڑ دیتی ہے تو اس سے اس کی ایک ہندو نواز جماعت کی شبیہ مجروح ہوگی اور انتخابات میں بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ایودھیا کی متنازع زمین کے اطراف کی ایک بڑی اراضی مرکزی حکومت کافی پہلے قانون بنا کر اپنی تحویل میں لے چکی ہے۔ اگر مودی حکومت مندر بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں کوئی بل پیش کرتی ہے تو اس کی منظوری کے لیے اسے اپوزیشن کی حمایت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اپوزیشن جماعتیں بحث و مباحثے میں یہ تو ضرور کہیں گی کہ حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن وہ اس بل کی مخالفت کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں بی جے پی انہیں ہندو اور مندر مخالف قرار دے گی۔ یہ بل اگر حزب اختلاف کی جماعتوں کی حمایت نہ ملنے کے سبب منظور نہ ہو سکا تو یہ پارلیمانی انتخابات کا سب سے اہم موضوع ہوگا، جس میں بی جے پی عوام کو یہی بتائے گی کہ یہ جماعتیں ہندو مخالف ہیں اور ان کی مخالفت کی وجہ سے رام مندر نہیں بن سکا۔ اپوزیشن کے لیے یہ صورتحال انتخابی طور پر تباہ کن ہوگی۔ مودی کی قیادت نے بی جے پی نے اقتدار میں آنے سے پہلے عوام کی توقعات کو بہت اونچائی پر پہنچا دیا تھا۔ 5 سال کے اپنے دور اقتدار میں وہ بیشتر لوگوں کی توقعات پر پوری نہیں اتری ہے۔ حکومت نے ایسا کوئی بڑا کام نہیں کیا جسے وہ آئندہ انتخابات میں اپنی بڑی کامیابی کے طور پر عوام کے سامنے پیش کر سکے۔ بی جے پی کے پاس رام مندر ہی سیاسی ترکش کا آخری تیر ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے یا قانون بنا کر کسی بھی صورت میں اگر وہ مندر بنانے میں کامیاب ہو گئی تو یہ قدم آئندہ انتخابات میں وزیراعظم نریندر مودی کو نئی سیاسی زندگی دے سکتا ہے۔ اسی لیے 2019 کے انتخابات سے قبل مندر کی تعمیر کا سوال رفتہ رفتہ زور پکڑ رہا ہے۔ سیاسی منطق کا تجزیہ کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں رام مندر کی تعمیر کے لیے قانون بنانے کی تحریک زور پکڑنے والی ہے، اور مذہب کی اس تلخ سیاست میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی جماعتیں بھی ہندو قوم پرستی کی لہر کی زد میں ہوں گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان میں آزادی صحافت، اظہار رائے کی آزادی اور اختلاف رائے کے حق جیسی اقدار کے بارے میں طویل عرصے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کہیں صحافیوں کی رپورٹس اور کالم یا تو چھپتے نہیں یا کانٹ چھانٹ کے بعد شائع ہوتے ہیں، تو کہیں صحافیوں کو برطرف کر دیا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں مخصوص اخبارات کے داخلے پر غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یا پی ایف یو جے کے سینئر رہنما سی آر شمسی آج یہاں لندن میں بی بی سی کے اسٹوڈیوز آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں آج کل سیلف سینسرشپ کا یا اس خود پابندی کا بڑا چرچا ہے، سینسرشپ تو پہلے بھی رہی ہے، اب اس کے بارے میں اتنا شور کیوں؟
بالکل آپ نے درست بات کی کہ جو سینسرشپ ہے یا اخبارات اور حکومتوں کے مابین جو ایک دوری ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ سے رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت اور حکومت ہمیشہ ندی کے دو کنارے ہوتے ہیں اور یہ کبھی آپس میں ملتے نہیں اور نہ ہی ملنا چاہیے۔ صحافی کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا ان چیزوں کا، ان مسائل کا، ان ایشوز کا جن کا تعلق عوام سے ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حکمران جو ہوتے ہیں ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ پہلے کچھ اور انداز میں سلسلے ہوتے تھے پابندیوں کے، لیکن 9/11 کے بعد صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ اب محض صرف یہ آپ حکومت پر کا دباؤ تو ہوتا ہی ہے، اب بے شمار جو نان اسٹیٹ ایکٹرز، مذہبی تنظیمیں، وڈیرے، وہ بھی اس طرح اب جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو مین بات یہ ہے کہ ٹالرنس جو ہے وہ سماج سے ختم ہوئی ہے، اور اس کا آغاز جو ہوا ہے وہ 99 کے بعد زیادہ ہوا ہے کہ وہ سیلف سینسرشپ، جس جناب آپ نے اشارہ کیا ہے، اب لوگ بولتے نہیں، سوال نہیں کرتے۔ خبریں ہوتی ہیں لیکن وہ خبریں کہیں نہ کہیں ذہن میں دب کے رہ جاتی ہیں۔
ایک یہ جو تاثر ہے، آپ نے 1999 کا حوالہ دیا کہ اس کے بعد سے صورتحال بدلی ہے خاصی، لیکن جنرل پرویز مشرف کی جو فوجی حکومت تھی اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت میڈیا خاصا آزاد تھا، کیا آپ اس سے اختلاف کریں گے؟
نہیں دیکھیے میڈیا اس وقت نجی چینل آئے اس میں اوپننگ ہوئی, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ فریڈم آف پریس جو ہے پاکستان میں وہ کسی حکمران نے دی ہو, چاہے وہ کوئی شیروانی والا حکمران ہو یا وردی والا. اس کے لیے پاکستان کے صحافیوں نے, پاکستان کے دانشوروں نے ایک طویل جد و جہد کی ہے, اور اس کی ایک 50 سالوں کی ہسٹری ہے جس میں کوڑیں بھی ہیں, جیلیں بھی ہیں, برطرفیاں بھی ہیں, لمبی لمبی بے روزگاریاں بھی ہیں. تو وہ اس کے بعد جا کے آپ نے 1963 کا پریس پبلیکیشن آرڈیننس, جو ایک بہت ہی کالا قانون سمجھا جاتا تھا, وہ 20 سال کی اسٹرگل کے بعد 1988 میں جا کے ختم ہوا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی حکمران کا تحفہ ہے کہ وہ فریڈم آف پریس ملا. ہاں اس وقت یہ نجی چینل آئے, ایک سیٹلائٹ جس طرح دنیا میں ایک اس کا ابھار ہوا, لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جب وہ چینلز جو پریس تھا جب اس نے بھی بولنا شروع کیا حاکم وقت کے خلاف, تو وہ پھر آئینہ اس نے بھی توڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینہ توڑنے کا سلسلہ پہلے بھی جاری تھا, آج بھی جاری ہے.
سیار شمسی صاحب, آپ نے ذکر کیا صحافیوں کی, دانشوروں کی جد و جہد کا, کوڑے کھانے کا, جیل میں جانے کا, یہ بات اب کیوں نظر نہیں آتی؟
یہ بہت اہم بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک تشویشناک بات ہے میرے جیسے قلمکار کے لیے, اور جس تنظیم کا میں ایک بہت دور کھڑا کارکن ہوں, اس کی بھی یہ جو ایک اس کا آئین تھا اس میں یہی تھا کہ صحافیوں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عوام سے ہوتا ہے, وہ اشرافیہ سے نہیں ہوتا. لیکن جب صحافی اشرافیہ کے ساتھ مل جاتا ہے, اور آج کے دور میں یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں, جو مالکان ہیں, وہ ہیں اصل پالیسی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ورکنگ جرنلسٹ جو ہے وہ تو ہمیشہ لڑتا بھی ہے, لکھتا بھی ہے, عوام کے دکھوں کی بھی بات کرتا ہے, لیکن پھر اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے.
میڈیا بھی تو سیاسی خطوط پر تقسیم لگتا ہے کہ ہو چکا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر یہ ہے تو کیا یہ ایک اچھی بات ہے, یعنی یہ میڈیا میں ترقی کا سبب بنے گا یا اس کے زوال کا سبب بن رہا ہے؟
میڈیا سیاسی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہوا, میڈیا مفاد کی بنیاد پر تقسیم ہوا ہے. اور جب سے انڈسٹری بنی ہے, جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, جو جب وہ آپس میں تقسیم ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو منفی نتیجہ وہ معاشرے پر پڑتا ہے. ظاہر صحافی بھی اسی سماج کا حصہ ہوتے ہیں, اور آج صحافی جو ایک تو پروسیس کے ذریعے آتا ہے, صحافی جہاں جب پرنٹ میڈیا میں ایک ایڈیٹر ہوتا تھا, ایک پورا اس کا انسٹیٹیوشن تھا, آج اداروں سے ایڈیٹر کا جو منصب ہے وہ ختم ہو گیا ہے, وہاں ایک کاروباری یا بزنس مین بیٹھ گیا ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ لفظ کیا ہیں اور یہ ان کی ادائیگی سے سماج پر اس کے منفی یا پازیٹیو کیا اثرات ہوں گے. لیکن میں مایوس نہیں ہوں, باتیں آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اور جو میڈیا ہاؤسز کے ادارے ہیں ان کو اب تربیت دینی ہوگی نئے آنے والوں کو, کیونکہ نئے آنے والے ان کے پاس ڈگریاں تو ہیں لیکن وہ صحافتی روح سے نابلد ہیں.
اچھا, سیلف سینسرشپ کی ہم بات کر رہے تھے, تو اخبارات اور دوسرے جو ذرائع ابلاغ ہیں, الیکٹرانک میڈیا بھی, ان کی آمدن کا بڑا انحصار, خاصا بڑا انحصار اشتہارات پر ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی تو ظاہر ہے کہ پھر سیلف سینسرشپ کا عنصر آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟
جی بالکل آتا ہے. دیکھیے جو اشتہارات کی بہت بڑی ایک ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے, اور وہ جو بڑے ادارے ہوتے ہیں یا جو حکومتوں کے قریب ہوتے ہیں وہ ان کو چلا جاتا ہے. اور اصل جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آج پاکستان میں ورکنگ جرنلسٹ کے لیے, اخباری کارکنوں کے لیے, یا جو چینلز آئے ہیں وہاں جو ورکرز کام کر رہے ہیں, ان کا فیوچر جو ہے وہاں کوئی قانون کی عملداری ابھی تک نہیں ہوئی. یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 1973 کا جو آئین ہے اس میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں نیوز پیپر امپلائیز سروسز کنڈیشن ایکٹ 1973 بنا تھا. وہ ایک ایسا شاندار قانون ہے, اور جس کے پیچھے ہمارے بڑے ہمارے جو قائد تھے نثار عثمانی صاحب, مناج بنا صاحب, آئی اے رحمان صاحب, حسین نقی صاحب, حفاظ الرحمان, عبدالحمید چھابرا صاحب, ایک بڑی طویل فہرست ہے جنہوں نے بڑی سٹرگل کے بعد یہ ایک قانون بنا تھا. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج تک اس قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا، ویج اوارڈ بنتا ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور اس میں میں اپنی عدلیہ کو بھی اور اپنی جو پارلیمنٹ ہے اور اپنے جو سیاست دان ہیں ان کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں، کیونکہ سیاست دان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ پھر صحافت کے کی پناہ لیتے ہیں، لیکن جو ہی وہ حکمران بنتے ہیں وہ ان کو کچھ نظر بھی نہیں آتا، وہ بہرے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اخباری جو عامل صحافی ہیں وہ آج بھی برطرفیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی بے روزگاری بھی ہو رہی ہے، کیونکہ قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے آج بڑا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شارع دستور پر یقیناً آج آزاد عدلیہ ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس کے پیش نظر بھی بڑے بڑے سیاسی کیس تو ہوتے ہیں، لیکن جو عام آدمی کا مسئلہ ہے، جو عام آدمی کو انصاف کی فراہمی ہے، وہ آج بھی بہت کہیں دور ہے۔
اچھا، کارکن صحافیوں کی تنخواہ کی بات کی، ان کے جو معاوضہ ان کو ملتا ہے اس کی بات ہوئی، آپ نے کہا کہ اس میں حکومت بھی ذمہ دار ہے، عدلیہ بھی ذمہ دار ہے، اخبار مالکان بھی ذمہ دار ہیں، یہ بتائیے کہ خود جو کارکن صحافی ہیں کیا ان پہ کچھ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟
جی بالکل، آپ نے بہت اہم بات کی۔ ایک وقت تھا 2007 تک کا کہ جب ایک پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو تنظیم تھی وہ قائم تھی، اور وہ ایک بڑی طاقتور تنظیم تھی جس کے پیچھے پورے ملک کے صحافی اس کے ممبر ہوا کرتے تھے، اور اس تنظیم کی ایک روح تھی، ایک فلسفہ تھا، ایک مزاحمت کی ایک تحریک تھی جو شہری آزادیوں کی بھی بات کرتی تھی، جو آزادی صحافت کے لیے بھی لڑتی تھی اور معاشی حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاتی تھی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب سے وہ تنظیمیں جو ہیں وہ تنظیم ٹکڑوں میں بٹ گئی اور چھوٹے چھوٹے دھڑے بن گئے، اور ان دھڑوں کے پیچھے بھی جب آپ غور کرتے ہیں تو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی خواہشیں ہوتی ہیں، ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو آج وہ تنظیم جو ہے دھڑوں میں بٹ کر بکھر چکی ہے، جس کے نتیجے میں آج پاکستان کا صحافی میں اگر کہوں کہ وہ لاوارث ہو چکا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔
یہ تھے پی ایف یو جے کے سینئر رہنما سی آر شمسی۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سروینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اب تو میرا دل جاگے نہ سوتا ہے، کیا کروں ہائے، کچھ ہوتا ہے
راہل، تم نہیں سمجھو گی۔ راہل اور انجلی کی اس کہانی کو 20 سال پورے ہو گئے ہیں، اور اس وقت راہل یعنی شاہ رخ خان کو اس کہانی کی اسکرپٹ واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جی ہاں، فلم کے 20 سال پورے ہونے کے موقع پر ایک ایونٹ پر شاہ رخ نے کہا کہ اس وقت انہیں یہ کہانی کریپ لگی تھی۔
He came and he narrated a story to me, and everyone should know the story he narrated to me during in that hotel on the steps of Chahat shoot was crap and nonsense, utterly not like the film that you finally saw. And then ye hota hai aur uske aur kuch nahi hota tha, ekdam bakwas kahani thi wo.
Koi mil gaya,
koi mil gaya,
mera dil gaya,
mera dil gaya,
kya bataun yaar,
kya bataun yaar,
main to hil gaya۔
ہاں صاحب، اسی کریپ کہانی نے ہی راہل کے کردار کو امر اور آپ کو سپر سٹار بنا دیا تھا۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ کچھ ہوتا ہے فلم کے ہیرو تھے راہل یعنی شاہ رخ خان، लेकिन इसी फिल्म में एक और डैशिंग हीरो था जिसका नाम था अमन यानी सलमान खान। मुझे आज भी याद है जब फिल्म में सलमान की एंट्री हुई थी तो हॉल में सीटियों और तालियों के शोर ने माहौल में जैसे करंट पैदा कर दिया था। मेरा ही नहीं बल्कि अदाकार वरुण धवन का भी यही कहना है।
I can never erase the memory of his introduction in Kuch Kuch Hota Hai in the song Sajan Ji Ghar Aaye. I think I've never heard a louder roar. Salman bhai as the flamboyant, fun-loving and full of love Aman Mehra won many hearts with his sensitive portrayal. But Salman bhai jab commitment de dete hai na to wo khud ki bhi nahi sunte.
Ek baar jo maine commitment kar di to phir main apne aap ki bhi nahi sunta.
Varun ji aap to Salman ke pakke wale fan hain. लेकिन खुद सलमान खान बताएंगे कि उन्हें ये फिल्म कैसे मिली।
I love you all!
20 साल हो गए कुछ कुछ होता है के लिए। तो कुछ कुछ होता है का चक्कर ये था कि करण जौहर मेरे सिस्टर से मिले और अलवीरा से और उनसे कहा कि ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, काजोल को साइन किया है, शाहरुख को साइन किया है, एक छोटा सा रोल है जो कि इम्पोर्टेंट रोल है जो कि कोई स्टार ही करेगा, उसके लिए मुझे कोई स्टार मिल नहीं रहा है।
सलमान जी एक मेहमान अदाकार के तौर पर फिल्म करने को तैयार हो गए, ऐसा कैसे हुआ?
मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, प्रीटी इम्प्रेस्ड विद करण्स राइटिंग। करण बड़े ही क्लियर उस वक्त भी थे और बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई, एक अलग किस्म की फिल्म थी, एक अपना सिग्नेचर स्टाइल, एक अलग ही टाइप का सिनेमा उन्होंने एस्टैब्लिश किया और टुडे ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री। होस्टिंग भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो आई थिंक करण जौहर टुडे इज द बिजीएस्ट मैन इन द फिल्म फ्रेटर्निटी।
आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले।
यूं तो बॉलीवुड में कई बड़े खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, लेकिन इंडस्ट्री में एक और खान है जो इन सबसे बड़े हैं और वो है बॉलीवुड के शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार, जिनका असली नाम यूसुफ खान था। उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था और जिन्होंने 60 साल तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया।
मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे।
आज के इस प्रोग्राम में आप दिलीप साहब के साथ बीबीसी की पुरानी गुफ्तगू के कुछ हिस्से सुन सकेंगे।
दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा।
1922 में पाकिस्तान के शहर पशावर में पैदा होने वाले यूसुफ खान ने 1944 में फिल्म जोहर भाटा से डेब्यू किया। दिलीप साहब ने 1949 में अंदाज, 55 में देवदास और 1960 में मुगले आजम जैसी तारीखी फिल्म की जिसमें उन्होंने सलीम का किरदार अदा किया और वक्त के साथ बदलते ट्रेंड को समझा। आज की फिल्मों के बारे में उनका ख्याल है।
पहले आदाब थे, हमारा एक इंडियन कल्चर था और इंडियन कल्चर के साथ साथ हिंदुस्तानी पोएट्री थी, लिटरेचर था, ट्रेडिशनल वैल्यूज थी उसके अंदर। तो इन ट्रांजिशन जो होता है फ्रॉम द ओल्डर ट्रेडिशन इनटू व्हाट इज कॉल्ड द मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, देर हैज़ बीन एक बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, इनकलाब आ गया है। तो वो हमारी वैल्यूज़ जो थी उसके साथ हमारा लिटरेचर मफकूद हो गया, लिटरेचर के मफकूद होने के साथ साथ वो वैल्यूज़ अब सिनेमा में कम रही हैं।
मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू।
दिलीप कुमार हालिया दिनों में खबरों में रहे क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन अब वो बेहतर हैं। दिलीप साहब की आखिरी फिल्म तकरीबन 20 साल पहले रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम था किला। अपने बद्दाहों के लिए दिलीप साहब का पैगाम था कि वो पर्दे के हीरो को नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरोज को पसंद करें।
जाती तौर से अगर आपसे मिलके कोई अच्छी राय कायम करे तो बड़ी खूबसूरत बात है, वरना ये हो सकता कि आप अदाकारी बड़ी अच्छे करें, आप काम बड़ा अच्छा करें, बड़ी शोहरत हो, लेकिन जाती तौर से आपका किरदार बड़ा मकरूह हो तो ये तो बड़ी भद्दी बात हुई। इसमें तो सारी शोहरत आपकी समझिए कि कौड़ी काम की नहीं है। इंसान मेरे ख्याल से शोहरत के अलावा और ये जो एक किस्म का फिल्मी इमेज या इम्प्रेशन होता है इसके अलावा उसमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ज़ाती खूबी या ज़ाती वस्फ हो और वो मेरे ख्याल से सादगी से आता है।
हमरा तू है फूल ये दिन मत भूल जवानी लौट के आए ना।
दिलीप साहब 50s के ऐसे वाहिद अदाकार थे जो एक फिल्म के लिए उस दौर में 1,00,000 रुपए लिया करते थे और बड़े बड़े सुपरस्टार उनके साथ काम करना खुशकिस्मती समझते थे। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने जज्बात का इजहार कुछ यूं किया।
कोई भी चाहने वाला अचानक किसी अपने जो उनके चाहता कलाकार है या जिनको उन्होंने हमेशा सराहा है और एक ऊंचे स्तर पर रखा है, अचानक वो सामने हो जाए और फिर एक ही फिल्म में साथ में काम कर रहे हो तो जाहिर है कि बहुत सी भावनाएं उठती हैं और बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे ही धारणा मेरे मन में भी थी क्योंकि दिलीप साहब को बचपन से देखते आए, उनके काम को सराहा, किस तरह उन्होंने काम किया उसकी प्रशंसा करते हुए आए, उनको एक आइडल माना हमने, और फिर अचानक उनके साथ खड़े होकर के एक ही कैमरा के सामने एक ही तरह के किरदार निभाना वो बहुत अजीब लगा। लेकिन बड़ा गर्व हुआ कि एक इतने बड़े इतने महान कलाकार के साथ हमें भी अवसर मिल रहा है काम करने।
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा।
दिलीप कुमार ने अपने दौर की हर बड़ी हीरोइन के साथ काम किया जिनमें वैजंती माला, नरगिस, निमी, मीना कुमारी, कामिनी कौशल और मधुबाला समेत कई बड़ी हीरोइंस थी और हर हीरोइन उनके साथ काम करना चाहती थी। लेकिन उस दौर की एक ऐसी हीरोइन है जिन्हें दिलीप साहब के साथ काम ना करने पर मलाल है और वो थी आशा पारेख।
दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का बहुत मन था मेरा और वो नहीं हुआ तो ये दुख जरूर रहेगा हर वक्त। हाँ, मौका मिला था, जबरदस्त पिक्चर थी तो 3-4 दिन यूसुफ साहब के साथ शूटिंग हुई और पिक्चर स्क्रैप हो गई तो दुख जरूर हुआ है।
दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात।
यूं तो दिलीप साहब के साथ मधुबाला का नाम लिया जाता था और दोनों की नजदीकियों के किस्से भी आम थे, लेकिन हालात बदले और इसी दौरान उनकी मुलाकात सायरा बानो से हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया।
दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं, अल्लाह ने उनको ऐसे नवाजा है क्योंकि वो इस लायक हैं। He deserves to be what he is today. He is the best man, जो कहते हैं ना कि सुनहरी आदमी अल्लाह ने अगर बनाया है तो वो है यूसुफ खान। अल्हम्दुलिल्लाह।
इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बे।
दिग्गज स्टार्स की तरह दिलीप कुमार के करियर में भी उतार चढ़ाव रहे और कुछ अरसे ब्रेक लेने के बाद 1981 में दिलीप कुमार ने फिल्म क्रांति से वापसी की। इसके बाद उन्होंने फिल्म सौदागर, कर्मा और शक्ति जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाए। फिल्म इंडस्ट्री में एक तवील अरसा गुजारने के बाद दिलीप साहब को कैसा लगता है?
बस ऐसे लगता है थोड़ा सा वक्त गुजरा, अभी अभी की बात है। जैसे आप कहते हैं कि एक युग बीत गया, जमाना बीत गया, ऐसा नहीं लगता मुझे। वो दिन नहीं है लेकिन फिर भी सुबह होती है रोज, शाम होती है और वक्त का सिलसिला वैसे ही चलता है। मौसम बदलते हैं, बरसात आती है, फिर सर्दियां हो जाती हैं, फिर गर्मी पड़ती है, तो वक्त के बहाव में तो कोई फ़र्क नहीं है। सारी चीज़ें वैसी हैं, छोटे छोटे हालात वाक़यात जो हैं वो बदलते रहते हैं।
हफ्ते की फिल्म, इस हफ्ते दो फिल्में रिलीज हुई हैं, एक है नमस्ते लंदन और दूसरी बधाई हो। बधाई हो में आयुष्मान खुराना के साथ नीना गुप्ता अहम किरदार में है। टर्न अप कैसी लगी फिल्म बधाई हो?
बधाई हो बहुत अनयूजुअल कहानी है। नीना गुप्ता एक मंझी हुई अदाकारा है, उनके साथ गजेंद्र राव। जो असली मोमेंट्स हैं वो तो इन दोनों के ही हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ यानी गजेंद्र राव और नीना गुप्ता इतने पिच परफेक्ट हैं, एक एक सीन उनका बहुत ही उन्होंने बखूबी निभाया है। पूरी फिल्म में बहुत ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ आपको बहुत हंसी आएगी, बहुत नेचुरल मोमेंट्स हैं और बहुत मज़ेदार उनको लाइन्स मिली हैं। यानी एक तरह से कॉमेडी तो है लेकिन कहीं सच्चाई भी है और कहीं कहीं जाके वो ह्यूमर जो है थोड़ा सा अटपटा भी लगता है। तो कुल मिला के बहुत मजेदार कहानी बन गई है।
मम्मी ठीक है?
हाँ, मैं इसलिए तो बुलाई तुम लोग को यहाँ पे। तो डॉक्टर ने कही कि मेहमान आने वाला घर में।
मेहमान? मैं अपनी जगह किसी को देने का पापा, बता दिया मैंने आपको।
छोटा मेहमान।
तो ये थे इस हफ्ते की गपशप, कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। خدا حافظ.
BBC Personality of the Week.
BBC.
بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سلیم احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازیہ گلزار.
کابل میں پارلیمانی انتخابات کے دوران ایک پولنگ اسٹیشن پر حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک, جبکہ ملک بھر میں پرتشدد کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 28 ہے. سعودی عرب کی جانب سے صحافی جمال خشوگجی کی قونصل خانے میں موت کے اعتراف کے بعد ترکی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ جمال خشوگجی کی موت کی تمام تفصیلات جاری کرے گا. امریکہ میں داخل ہونے کے لیے وسطی امریکہ کے ہزاروں پناہ گزین گواٹیمالا اور میکسیکو کے درمیان سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی ایک ایک نشست پر ضمنی انتخابات کل ہوں گے. شام میں نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ایک معاہدے کے تحت 6 درست یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.